السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام اور خواتین اسلام، بولو ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ کر لیتے ساتھ میں. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کا مذاکرہ کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں.
It is the belief of a Muslim that Allah is the sole doer of every single thing.
وہی فعال لما یرید ہیں، وہی اس چیز کرنے والے ہیں اس چیز کا جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں.
He is the one who does anything that he wills and he wishes for.
ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا.
No one can overpower him.
ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا.
No one can make him helpless.
ان کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا. ان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا.
No one can ignore the orders and the wishes of Allah.
اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی.
And the way it is with him is that when he wishes for something to happen, that thing comes into existence.
اس عقیدے کے پس منظر میں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے.
So keeping this in mind, we should understand that whatever is happening in the whole universe today and the whole earth is happening only by the will of Allah.
مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی.
Whatever is happening with the Muslims and whatever is happening with the non-Muslims is all of it is only by the will of Allah.
اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان ان کو مانتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے
کہ
ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان یہ ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے یہ ہیں.
The most low value people are the believers, are the Muslims.
ساری دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی یہ ہیں.
The most who've been driven away from their homelands and they are taking refuge in different places, they are the Muslims.
تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
So why is this happening? Why is it Allah allowing this to happen?
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی مدد ہٹا لی ہے مسلمانوں سے. اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مدد مسلمان سے ہٹاتے کیوں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے جب مدد ہٹاتے ہیں تو دوسرے کی مدد کرتے نہیں ہیں.
And when Allah subhanahu wa ta'ala removes his help from the Muslims, it doesn't mean that he will by default help the others.
Wo mauka dete hain dushman ko musallat hone ka.
He gives the opportunity to the others to overpower the Muslims.
Jaise aap apne bacche ki kisi bicycle se naraz ho gaye ki wo school ke timing mein aur jana wala homework ke timing mein khamkha chala raha hai, to aap usko garbage ke box mein dal dete hain. Uske baad aapko iski parwah nahi hoti ki usko utha ke kaun le ja raha hai. یعنی کہ آپ کسی اور کی ہیلپ کر رہے ہیں تو لے جاؤ، بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی لے لیں.
فار ایگزامپل، یور چائلڈ گیٹس، ہی ہیز اے بائک اینڈ ہی از رائڈنگ ہز بائک اینڈ ہی مسز اسکول اینڈ ہی ڈزنٹ ڈو ہز ہوم ورک بیکاز آف دس، سو یو گیٹ اپسیٹ وِد ہیم اینڈ یو تھرو اوے دی بائک. Now you put the bike in trash, you are not helping the other person that come and take it. You don't care who takes it, you just throw it away. You just want to get it away from your child.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب مسلمان کی اللہ مدد کرتے ہیں تو اس کے حالات الگ ہوتے ہیں, جب اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں تو اس کے حالات الگ ہوتے ہیں.
So this is the system of Allah Subhanahu wa Ta'ala, that when he wants to help the Muslims, the way and how it's done is differently, and when he wants to remove his help, it is done in a different manner.
حالات جو ہیں ان کی مثال تیر کی ہے, تیر
the conditions, the example of conditions is like an arrow.
اور حالات جس کی طرف سے آ رہے ہیں اس ظاہر ہے کہ اس کے پاس کمان ہے جس میں سے وہ چھوڑ رہا ہے.
And the one who's deciding, who's making the decisions, who's sending the conditions and the situations upon the people, obviously he's the one who's holding the bow and he's shooting the arrow.
ایک بہت بڑے حکیم نے, ایک فلسفی نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس کا نام سقراط کہا جاتا ہے, مشہور ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا.
A very wise person in the time of Musa alayhi salam, it is said his name is Sukrat. So he came to visit Musa alayhi salam.
اور اس نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں.
And he said, I have a question for you.
اور اسی پر فیصلہ کروں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں.
And based on your answer, I will decide if you are the prophet of Allah or not.
اس نے کہا کہ مصیبتیں جو ہیں وہ تیر بن جائیں.
If the difficulties are turned into an arrow.
اور آسمان جو ہے وہ کمان بن جائے.
And the sky becomes the bow where the arrow is shot down from.
تو کیا اس سے بچنے کی انسان کے لیے کوئی صورت ہے؟
Then is there a possibility for the human being to save himself from this kind of situation?
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی ہاں ہے.
سید موسیٰ علیہ السلام said, yes, there is a way out.
میں جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس کے قریب جاؤ, کیونکہ تیر دور جاتا ہے قریب والے کو نہیں لگتا.
He said, go near the one who's shooting the arrow, because the arrow goes further away from the bow. If you're near the person who's shooting the arrow, you will not get shot.
اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے.
So then he said, yes, I believe that you are the prophet of Allah. Only a prophet can come up with this answer.
اس مثال کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان کو اصل کرنے کا کام کیا ہے.
So this tells us what is the thing that we have to do, what is the course that we have to adopt.
اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا.
And that is to get closer, to get nearer to Allah.
اور اللہ رب العزت سے دوستی بنانا.
And to make him our friend.
تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی.
Then the help of Allah will be with us.
اب اللہ سے بندہ قریب کیسا ہوتا ہے؟
Now, how to get closer and nearer to Allah subhanahu wa
ta'ala? تو اللہ کے سب سے قریب اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
The one who's the nearest to Allah is the prophet of Allah.
ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب کی موافقت کی جائے گی تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے.
So it is obvious that if his example and his style is followed and we become like him, then we will get close to Allah.
اسی لیے حضور نے فرمایا, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, چونکہ وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہی ہے, میں حبیب اللہ ہوں.
So this is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran and he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam to tell the people that say, those of you who follow me, then you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will love you because Allah already loves me.
فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کچھ مسٹیکس تمہارے سے ہوئے وہ سب ختم کر دیں گے.
And the other part of this verse is that Allah will forgive your sins. So whatever mistakes, mishaps happen, He will forgive you.
اب ایک مسئلہ بہت سمپل سا ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کریں, کرتے تو ہیں جتنی ہم سے ہوتی ہے.
So one very simple question here is that how do we follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? We do To some of our ability, but how to do it?
جتنی ہم کر رہے ہیں پتا چلا کہ اتنی اللہ کے لیے انف نہیں ہے.
Whatever we are doing, it is to be understood that this is not enough.
اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ویسی کرنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں.
So the obedience to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the following of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم should be done in the way that Allah wants us to.
اس کی بنیاد میرے دوستو دو چیزوں سے ہوتی ہے.
So this, the foundation of this is two things.
ایک تو یہ ہے کہ اپنا علم ختم کر کے نبی کے علم کو لینا,
to deny our knowledge, our experience, our observation, and to accept and to agree with the knowledge brought by the Prophet.
جو وحی کا علم ہے اس پہ بھروسہ کرنا,
to believe and to trust in the knowledge that is sent to the Prophet from Allah.
اس لیے کہ اصل علم وہ ہے,
the revelation, the ilm, the knowledge of revelation, that is the true knowledge.
تو علم نبوی پہ ٹرسٹ آ جانا کہ وہ علم صحیح علم ہے اور پورا علم ہے.
The knowledge that was given to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and from him to us, our belief must be that that is the true knowledge and that is complete knowledge.
دوسرے یہ ہے کہ ہر عمل میں آدمی کا وہ رخ ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس کو ادب کہتے ہیں.
And the other thing is that in every action, in everything, that our manner of doing should be like the way of the Prophet.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا, بہترین ادب سکھایا.
Prophet says that my Lord has taught me knowledge and he has taught me the best knowledge, and my Lord has taught me manners and he has taught me the best of manners.
ہم علم کے اندر یہ تو اتنا اعتماد نہیں کرتے علم نبوی پہ جتنے کرنا چاہیے, اس میں ہم کمزور ہیں.
Our belief in the knowledge of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the knowledge that is conveyed to us through him, our belief is weak, it is not the way it should be.
اس لیے کہ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک جائیں, کوئی ایک سبجیکٹ بھی ویسا نہیں ہے جس میں نبی کا علم شامل ہو.
Just look at, for example, our education system. From kindergarten until university, there is not even one subject that is taught to the Muslims that is along the lines of the knowledge of prophethood.
تو جب نبی کا علم اس میں نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ پر ہے, تو اس کو باضابطہ طریقے پہ سیکھنے سکھانے کا کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے.
And if the knowledge of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not in our education system, it is somewhere else, then we don't have a way of propagating and spreading this.
ہم دوسروں پہ الزام نہیں دے سکتے, ان کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ ان کو بلیو نہیں, وہ یقین نہیں رکھتے, تو ان کے پاس ہوگا بھی کیوں.
We cannot blame others. Obviously, they don't have it. They don't believe in Allah and His Prophet. So why would they have this knowledge? So they don't have it.
مگر ہم تو ایمان رکھتے ہیں.
But we are believers.
تو اس لیے ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو چاہے اس کے لیے الگ نظام رکھنا پڑے, ہم کو کرنا پڑے گا.
Then it becomes our responsibility as believers that we must have a system for it so that this can be disseminated.
اور دوسرے ادب جو ہے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر چیز میں وہ شامل کرنا, کیونکہ جتنا علم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ادب ڈیزائن ہوتا ہے. جب نبی کا علم نہیں رہا تو نبی والی ثقافت نہیں ہوگی, تہذیب نہیں ہوگی, کلچر نہیں ہوگی, عادتیں نہیں ہوں گی, معاملات نہیں ہوں گے. نبی کے علم کے ساتھ میں نبی کا ادب, وہ بھی الگ سسٹم چاہتا ہے.
So with the knowledge of the prophets comes the manner and the way of doing. And if the knowledge of the prophets is not there, then that culture, that system, that style of the prophets will not be there. And this is a requirement.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داریاں مسلمانوں پر دی.
This is why Allah subhanahu wa ta'ala has placed two responsibilities to trust on the believers.
ایک تو یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرنا, اور دوسرے نبی کی نصرت کرنا.
One is to follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and second is to help the Prophet.
نبی کے علم کو جاننا اور نبی کے علم کے مطابق عمل کرنا, ایک ذمہ داری یہ دی گئی.
So one responsibility is to learn and to understand the knowledge of deen of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and to live our life according to it. This is one part.
دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد کرنا.
The second is to help the deen of Allah, to help the Prophet of Allah.
اسی لیے اتباع الگ ہے, نصرت الگ ہے.
So this is why obedience is one thing, help is another thing.
نصرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس نالج کو اور اس ادب کو موو کیسا کریں گے ادرس میں.
So help, the meaning of this is how this knowledge will be moved and spread, and how the obedience will be spread.
ہر وہ چیز جس میں دین پھیلتا ہے,
everything in which deen spreads,
اور اس کی حفاظت ہوتی ہے,
and deen is protected,
اشاعت ہوتی ہے,
and deen is published and publicized,
بچوں میں, بڑوں میں, مردوں میں, عورتوں میں,
in kids, in grown-ups, in men and women,
اس کو نصرت کہتے ہیں.
This is called nusrat.
دعوت کو بھی نصرت اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت سے دین پھیلتا ہے.
Da'wah is also the same thing, that da'wah is a means of spreading the deen.
Taaleem ko bhi nusrat isi liye kehte hain ki taaleem se deen phailta hai.
Education system teaching is also called nusrat because this is how deen spreads.
Tarbiyat ko nusrat isi liye kehte hain ki tarbiyat se deen phailta hai.
Upbringing is also called nusrat because correct upbringing is how deen spreads.
To ittiba alag hai, nusrat alag hai.
So obedience is one thing, helping the deen of Allah is another thing.
Aur Allah ne isiliye kunu ansar Allah farmaya. Ay iman walo, tum Allah ki madad karne wale bano.
This is why Allah SWT has mentioned, O you who believe, be the helpers of Allah.
Aur aam mufassirin iska matlab batate hain ki ansaran lidinillah, Allah ke deen ki madad karne wale bano.
And the commentators generally, the commentators of the Quran, they explain this verse to mean that this means to help the deen of Allah.
Huzur e Pak sallallahu alaihi wasallam ke bare mein unke huquq batate hue farmaya, falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabaul nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jo un par iman layenge, jo unki ta'zim karenge, jo unki nusrat karenge, jo unki ittiba karenge, wo kamyab honge.
So about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah has mentioned that those who bring belief on him, those who help him, those who obey him, and those who respect him. These are the ones who have it made.
इसलिए पहली बात यह है मेरे दोस्तों कि हम सब ये नियत करें कि हमें अल्लाह से करीब होना है.
So the very first thing is we must all make a determined intention that we want to get closer and nearer to our Allah.
और सारी इंसानियत को अल्लाह के करीब करना है.
And we want to bring the whole mankind closer to Allah.
करीब होने में इत्तबा है, करीब करने में नुसरत है.
Ourselves being coming closer to Allah, this is the part of obedience. And to bring others closer to Allah subhanahu wa ta'ala, this is the help that we are talking about.
तो दूसरे लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला को करीब करने के जो असबाब हैं वो सही माना में हम इख्तियार करें.
So the method of bringing others closer to Allah, what are the means? We should adopt those means correctly.
और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने की नियत करने के साथ सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला ही का खौफ दिल में रखना है, पूरी मखलूक का खौफ दिल से निकालना है.
So to bring others closer to Allah, one thing that we should and we must have is that the fear should be that of Allah only, not that of the creation at all.
आदमी अपनी अकल से अल्लाह के गैर के खौफ को निकाल दे.
Through our reasoning we should remove the fear of others from our heart.
तबीयत से नहीं निकाल सकता हूं.
Physically maybe not.
हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना है, अभी सांप आ जाएगा तो सारे भाग जाएंगे.
So physically and practically maybe not. If we are saying that we should only fear Allah, if a snake or a scorpion shows up here, then people will run around. But through our reasoning we must understand.
खुद मूसा अलैहि सलाम भी जब आसा को सांप होता हुआ देखे तो भाग गए.
Even Musa alayhi salam himself, when he threw his stick on the ground, as was the order of Allah, and that stick turned into a serpent, a giant serpent, then he stepped back and he ran.
ये मतलब नहीं था कि उनको अल्लाह के ऊपर ईमान पूरा नहीं था, ऐसी बात नहीं है.
This does not mean that his belief in Allah was not complete.
वो एक अलग चीज है, physically तबीयत तौर पर किसी चीज से डरना अलग चीज है.
To believe it is one thing, and physically to be scared of something is a different thing.
अल्लाह तबारक व तआला से खौफ करने में, अल्लाह तआला से रौब करने में और गैर का खौफ निकाल देने का ताल्लुक आदमी की अकल से है कि अकल के एतबार से खौफ दूर हो जाए.
सो दिस हैज टू डू विद द रीजनिंग ऑफ अ पर्सन. थ्रू रीजनिंग वी मस्ट ओवरकम दिस दैट आई शुड ओनली हैव फियर ऑफ अल्लाह एंड नॉट बियॉन्ड दैट.
आज का दुश्मन ये चाहता है कि मुसलमान डरने लग जाए.
सो व्हाट अदर्स वांट टुडे इज दैट द बिलीवर्स शुड बी अफ्रेड एंड शुड हैव फियर.
जितना ज्यादा डरेंगे उतने ज्यादा दीन से हटेंगे.
The more fear they have, the more afraid they are, the further they will get away from the deen of Allah.
जितने ज्यादा डरेंगे उतने ज्यादा अपने दीन को छुपाएंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाएंगे, अपनी शनाख्त को छुपाएंगे.
The more they are afraid, the more they will hide their identity and their deen and their ways and their lifestyle.
जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ज्यादा दूर होते जाएंगे.
And the more they hide their ways and their deen, the further they will get away from deen.
इसलिए hesitate नहीं होना है.
This is why we must not hesitate in practicing our deen.
जिस वक्त हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बोलो.
Back in the 40s, when India and Pakistan had split,
और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बहुत सख्त हालात आए.
And there was much difficult conditions upon the Muslims who stayed in India.
Aur lakhon Muslimanon ko gair Muslimon ne qatl kar diya.
And hundreds of thousands of Muslims were killed and slaughtered by the non-believers.
To Muslimanon mein bahut dar aa gaya tha.
At that time a lot of fear was among the Muslims.
جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت شروع کی دعوت کی محنت شروع کی
when the great scholar Sheikh Ilyas, when he started the effort of deen and the revival of deen amongst the believers
انہوں نے جہاں اور نصیحتیں کی وہاں ایک نصیحت بہت خاص کی
amongst many advices that he has given one specific advice I want to talk about
انہوں نے یہ فرمایا کہ اسٹیشنوں پر بسوں پر بازاروں میں اذان دے نماز پڑھا کرو جماعت کے ساتھ میں کھلم کھلا کیونکہ مسلمان ہمت نہیں کر رہا تھا ایسا کرنے کی
wherever you are even in public places whether it's a train station or bus station wherever you are when it is time for salah call adhan and pray together as a group in front of the people and at that time people were not willing to do this
buson mein train mein log namaz nahi pad rahe the dar ke mare
in trains even those who used to make salah When they are in train, they would not make salah.
उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही उन्होंने कहा कि अगर तुम डरते रहोगे छुपाओगे अपने को तो फिर ये डर कायम रहेगा और अगर तुम शो करोगे तो लोग मानूस हो जाएंगे आदी हो जाएंगे तुम्हारी हरकतों से
So Sheikh Ilyas, he said one great thing at that time. He said that if you hide your deen, then this will become your nature and then you will become like that. And if you show and practice and expose your deen, then others will get used to it.
Shuru mein log hasenge bhi.
And it will become a norm. And in the beginning, yes, people may...
Log teasing bhi karenge.
They may even tease you.
Jumle bhi kasenge.
They may even say stuff to you.
Ho sakta hai ki kisi ki taraf se koi aziyat bhi pahunch jaye.
Once in a while, there may be some cases here and there of some kind of hurt and harm.
Magar dheere dheere sabko pata chal jayega ki musalman ki shanakt ye hai, musalman karta ye hai.
But slowly people will understand and realize this is the identity of a Muslim. This is what a Muslim does.
Uska fayda ye hua ki puri India ke andar musalmanon ki ek shanakht aur unki pehchan un logon mein ho gayi aur wo usse manus ho gaye. Wo bilkul bhi usse unko achamba nahi lagta, ajnabi nahi lagta ki ye kya ho raha hai.
And eventually what happened as a result of this teaching, it became known and the non-believers they understood that this is how the Muslims are and they pray and they do these things and it became something
یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اپنے حالات میں چونکہ اکثر مسلمان اپنا آئیڈینٹیفیکیشن ہائیڈ کرتے ہیں تو جو کوئی آدمی ذرا ایسے اپیرینس میں ہوتا ہے کہ جس میں جانا پہچانا جاتا ہے تو سارے اس کو گھورتے ہیں گھورتے کیوں ہیں اس لیے گھورتے ہیں کہ وہ ایک ان ناؤن پرسن ہے یعنی اجنبی آدمی ہے بالکل اگر اتنے مسلمان فلوریڈا میں مثال کے طور پر ہیں سارے لوگوں کے بارے میں لوگ یہ دیکھتے رہیں گے رات دن تو پھر ان کے لیے کوئی اجنبیت باقی نہیں رہے گی یہ صرف کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کی بات ہے صرف ملک کی بات نہیں ہے یہ پورے عالم کی بات ہے
So it says here it is the same thing you see majority of the Muslims they hide their identity and the few who show their identity or the way they dress or the way they are then people look at them and people stare at them and people give them looks because there is very few who are like this So imagine if all the Muslims of Florida were to practice their deen and show their deen to the people, then it will not be something uncommon or something strange. And this is not just limited to your state, but this is for the whole country and the whole mankind.
Ajnabiyon mein rehne ka tareeqa hi ye hai.
To live amongst the non-Muslims and to live amongst the people who are not familiar with the deen, This is the way it is done.
اور جس جگہ کے مسلمانوں نے ڈر کر اپنے کو چھپایا وہ چند سالوں کے بعد مرتد ہو گئے ہیں.
And the places of observation has shown and experience has shown that places where the believers were afraid and they lived and they suppressed their activities and they didn't live as Muslims then eventually they left Islam.
اس لیے کہ اسلام کو پکڑ کے رکھنے والی چیز تھی نہیں کوئی ان کے پاس غفلت بڑھتی گئی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا
Because they had nothing that would connect them with deen. There was nothing that was holding them or attaching them to deen. So slowly their neglectfulness increased and they left Islam.
Aise aise jagah maujood hai duniya ke andar ke jahan ke 70% musalman murtad ho gaya hai.
There are places on the face of the earth that there have been Muslims not only majority but up to 70% and they have turned away from
ye matlab ye nahi tha ki unko quran yaad nahi tha
this is not to say that they were not aware and they didn't.
Unko hadith, unko hadith nahi maloom thi.
And that they did not know hadith.
Ya unki aqeede kharab the.
Or their belief was corrupted.
Ya unke paas tawheed nahi thi.
Or they were not believers in oneness of.
Masla ye hai ki unhone apne khauf ke andar aakar apne ko aisa hide kiya finish ho gaya.
So because of the fear overcame them. And they kept hiding their actions and their ways and their things slowly, slowly, slowly until they completely.
इसलिए इस्लाम में सबसे पहले तालीम सिर्फ अल्लाह से डरने की होती है.
So this is why the very first teaching in Deen is to have fear only of Allah.
और दुनिया की बेसबादी की होती है कि यहाँ किसी का रिस्पेक्ट करना ना करना दोनों बराबर हैं.
And to have this understanding that whatever is here will finish, to have respect or to not in dunya. It's temporary.
इसलिए इस बात पर मेहनत करने की जरूरत है कि मुसलमान दीन की तरफ मुतवज्जे हो.
So this is why this effort needs to be made that how believers and Muslims can come back towards
Allah. और हम भी उसकी तरफ कामिल मुतवज्जे हों, पूरे हो जाएं.
And ourselves that we also come towards Deen in a greater level and complete.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ईमान वालों इस्लाम में पूरे आओ.
Allah SWT has mentioned in the Quran, O you who believe, enter Islam in its totality.
तो इसलिए हमें अपनों में भी मेहनत करना है.
So inside the Muslims, we also have to make
up. और हमें दूसरों को भी बहुत ही शफकत से, मोहब्बत से बताना, समझाना है.
And others, the non-believers, also with wisdom, with love and wisdom, we have to convey to them the message of Deen.
और दीन की मेहनत ऐसा करना है कि औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में दीन और दीन का अमल दोनों जिंदा हो जाएं.
So effort has to be made in a way that the kids, the women, the men, all in the whole society, deen and the effort of deen comes alive.
जहां पर भी मुसलमान दीन की मेहनत कर रहा हो, दीनी तालीम हो रही हो, दीनी तरबियत हो रही हो और हमारी रीच में वो है, तो हमें उसकी मदद करना है ताकि हम उसमें शरीक हो जाएं.
So wherever the Muslims are making effort to come closer to Deen and the teaching and the education system is being established, it is our responsibility that we should be of help to these.
और जगह-जगह ऐसे institutes बनाना है जिसमें हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत.
And these kind of institutions must be established in various lands where the kids, the children of Muslims, the boys and the girls, both are taught the Deen and the correct upbringing is done.
100% मुसलमान का बच्चा और बच्ची ये पहले दीन के इल्म से वाकिफ हो, दीन के अमल का आदी हो.
100% boys and girls of Muslims, the kids of Muslims should be aware of the knowledge of Deen and come on to the practice of Deen.
क्योंकि यही कल के मर्द हैं, यही कल की औरतें हैं बड़ी.
Because tomorrow these are the ones who will be the men and the women of Deen.
इसलिए मेरे दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि आप यहां पर और मेहनत एस्टेब्लिश करें.
So this is why it is my humble request to you as well that you make more effort here and establish things here.
मुझे बड़ा अजीब सा लगा इस मस्जिद में नमाज पढ़ के कि मस्जिद का नाम तो दारुल उलूम मस्जिद है लेकिन खुद इसमें दारुल उलूम नाम की कोई चीज नहीं है.
So I felt very strange praying here that the name of the masjid is Darul Uloom but there is no such thing as dissemination of knowledge.
हालांकि मुसलमान तो बहुत रहते हैं तो मुसलमानों के पास बच्चे भी माशाल्लाह काफी होते हैं.
And obviously there is a lot of Muslims around and their kids.
और लाखों मुसलमान और उनके बच्चे मेरे दोस्तों पूरे मुल्क में फैले हुए हैं.
And looking at nationally throughout the land, there are hundreds of thousands of Muslims and their children are with them all over the land.
उन सब पे मेहनत की सोच रखना है.
So we have to think and make effort in all of them.
उन सब की मेहनत में हिस्सा लेना है.
And we have to make effort and we want to take part in that.
और दीन के इल्म को मेरे दोस्तों सीखने सिखाने की अहमियत को समझना है.
And we must understand the importance of teaching and learning the knowledge of Deen.
दीन के इल्म के महफूज रखने का मतलब है वही महफूज रहती है उससे और वही का इल्म अवेलेबल रहता है कॉमन हर एक के लिए.
To protect the Deen, the knowledge of Deen, this is the protection of wahi, revelation, and the knowledge of revelation will be intact through these means.
और जो वही का इल्म जो जिंदा रहता है वो उलमा से रहता है, वो मुफ्तियों से रहता है, वो मुहक्किकीन से रहता है, वो मुफस्सिरीन से रहता है. क्योंकि पूरी शरीयत के अहकाम, फिका के, निकाह के, शादी ब्याह के, बिजनेस के और अकायद के और तमाम जो जितने मामलात, माशरत, सारे मसाइल अहकाम जो होते हैं वो मतलब है वही के इल्म से. वही के इल्म से मुराद नाजरा खानी नहीं है, वो जो चीज जिंदा रहती है कंप्लीटली वो उलमा से रहती है.
So what is meant by knowledge of revelation? It is not just that people come and they read and they learn how to read Quran and that's it. No, this is something that is kept alive through scholars and through the higher level of scholars and those who are doing further research, and they are dwelling into the sciences of Quran, all of this, because there are many types of knowledge, and all of these knowledges, all of these branches of knowledge must remain alive.
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باب علم کا سیکھنا, ایک بات چاہے اس پر عمل ہو رہا ہو اس وقت میں یا نہ ہو رہا ہو, ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. کوئی آدمی ایک باب سیکھ لے, صرف ایک بات سیکھ لے.
This is exactly why to emphasize this, the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم explained to us that to learn one chapter of deen, whether it is in practice at that time or not, but just to learn it is better than reading 1000 rakat of salah.
تو اس وجہ سے کہ اس سے وہ حکم اللہ کا وہ اویلیبل رہے گا کہ جو عمل کرنا چاہ رہا ہے اس کو مل تو جائے گا وہ.
So this way that obedience and that order of Allah will stay alive for the one who wants to practice, the knowledge will be available.
تو اب اندازہ کیجئے کہ اگر کہیں سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں تو سینکڑوں باب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں.
So imagine if there is a place where there are many many people who are studying, then there are numerous and multitude of chapters of knowledge they are learning.
اسی لیے جب کوئی آدمی قرآن کا اور حدیث کا عالم ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی خاص.
This is why when a person becomes an alim of deen, a scholar of deen, then his special virtues have been mentioned.
حضور نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, عالم کی فضیلت غیر عالم پر جبکہ وہ دیندار ہو, غیر دیندار کی بات نہیں ہو رہی, علی العابد دیندار آدمی پر, عالم کی فضیلت دیندار آدمی پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت یعنی حضور کی فضیلت کسی بھی ادنا امتی پر.
To explain this and to illustrate this, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has explained that an alim,
فضل العالم, عالم کی فضیلت,
the difference between an alim and a non-alim, a common person, an alim who is religious and is practicing, right? The difference between two of them is like the difference between me and any of you.
یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس وحی کے علم کو زندہ رکھنے والا جو ہے وہ عالم ہوگا.
Because the one who will keep the knowledge of revelation alive will be that alim.
اس لیے میرے دوستو اس کی محنت کرو.
So this is why make effort and establish this effort.
جو لوگ جاب کرتے ہیں, مصروفیت میں ہیں, وہ اللہ کے راستے میں نکلے, جماعتوں میں جائیں.
Those who are busy with their school and work and stuff, they should spare some time and go out in the public.
کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ باضابطہ انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کر کے اس کو عالم کا کورس کرے.
And those who have the opportunity, they should enroll in a institute of knowledge and become an alim, become a scholar.
اور جن بچیوں اور بچوں کو ہم عالم بنا سکتے ہوں تو جتنے زیادہ یہاں پر پروڈکٹ کیے جائیں گے عالم اور عالمات, اتنے اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت کا سامان ہوگا.
And the more we can produce from the children of believers, the more alim scholars we can produce, the more protection for our deen will be in this country.
پوری دنیا کی, پوری اس ملک کے پورے مسلمان بہت مالدار ہو جائیں, اس سے ان کا دین بچنے والا نہیں ہے.
If all the Muslims of this country become very very rich, this will not guarantee the safety of anyone's deen.
Politics میں ان کا حصہ ہو جائے, ان کا دین بچنے والا نہیں ہے.
If the Muslims come on top level politics, this will not guarantee the safety.
اس میں دنیا کا ایجوکیشن سب میں عام ہو جائے, سب ایجوکیٹڈ ہو جائے, ان کا دین بچنے والا نہیں ہے.
The secular education, if that becomes common and every single Muslim becomes very educated, this will also not guarantee the safety of their deen.
جتنے حافظ بنیں گے, جتنے عالم بنیں گے, جتنے مفتی بنیں گے, اتنا دین بچے گا.
The more who memorize Quran, the more who learn and understand and learn the sciences of Quran, become scholars and become muftis, that's how much deen will remain alive.
اس لیے جہاں یہ محنتیں ہو رہی ہیں میرے دوستوں, ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا کام ہے.
So this is why wherever the effort is being done, the institutions are established, we must support and encourage them.
اور اس میں ہم اگر حصہ لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ثواب میں ان کا پورا عمل شامل کر دیتا ہے.
And if we physically help them, and if you are able to help them, then the full reward Allah also grants us.
ایک بچے کو حافظ بنا دیا تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا آپ اس کو ثواب ملتا رہے گا.
Imagine a child who enrolls and we help him through the whole education and memorizing of Quran, then all the good that he does after that
کسی کو ہم نے عالم بنا دیا تو جتنے مسائل لوگوں کو بتائے گا باب علم کے باب بتاتا جائے گا اتنے کا پورے کا ثواب ہم کو ہوگا. ہم عالم نہیں ہوں گے لیکن عالم سے کم نہیں ہوں گے آخرت میں, حافظ نہیں ہوں گے لیکن حافظ سے کم نہیں ہوں گے آخرت میں ثواب کے اعتبار سے, مفتی نہیں ہوں گے لیکن مفتی سے کم نہیں ہوں گے ثواب میں. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر تم سپورٹ کرو گے تو تمہارے اکاؤنٹ میں وہ سب کچھ آ جائے گا جو دوسرا تمہاری سپورٹ سے کر رہا ہے.
If we support and sustain a child become a scholar of deen, then imagine all the knowledge that he teaches throughout his life, you will be getting full reward in that. And you will not be an alim, but on the day of judgment, you will be equal in reward to them. This is the system Allah SWT has made, that you cannot become, but you can still sustain and support and sponsor, and you will get the same reward.
اس لیے یہاں تک تو بات کا وہ حصہ تھا جو سب پہ اپلائی ہوتا ہے, اور ایک بات کا وہ حصہ ہے جس کی ہم ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت محنت ہم کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارے سپورٹر بن جائیں.
So up until now the talk and the speech was something that applies to every single person. Now the second part is that we wish that in our project and the effort that we are already making that you help us and you become a sponsor.
ہم بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں, بچوں کو بھی بچیوں کو بھی.
So in our institute we are there are boys and girls both who are becoming who are memorizing Quran.
اور ان کو عالم اور عالمہ بنا رہے ہیں, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. اللہ کے شکر سے پورا بخاری شریف, سیاہ ستہ, فقہ, اصول فقہ, تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, پورے 6 سال کا کورس ہے وہ پڑھاتے ہیں.
And the bigger kids who are interested in further knowledge to become scholars of deen and to learn the principles of fiqh and the tafsir and all these different sizes of Quran, they're also being taught and boys and girls both are becoming scholars of deen.
آپ کے خوشی کے لیے عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارے شکاگو میں 100 سے زیادہ خواتین عالمہ ہو گئیں.
So not to show off but just so that you become happy also we want to share this with you that in our Chicago, in our institute, 100, more than 100 sisters have become scholars of deen.
اور 20-25 کے قریب عالم بن گئے مرد آدمی.
20-25 males have become scholars.
اور 50 سے زیادہ حافظ بن گئے.
And more than 50 have completed memorization.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی ہم اکیڈمک لین سے, ریگولر تعلیم کے لین سے کرتے ہیں, ٹوٹلی ان اسلامک انوائرمنٹ کے اندر.
And regular academics are also being in a fully Islamic environment.
اور اس کے اندر ماشاءاللہ سبجیکٹ, 9 سبجیکٹ ہم نے اسلام کے بھی رکھے ہوئے ہیں ریگولر تعلیم کے ساتھ.
So in addition to academics, we have 9 subjects for Islamic studies as well.
اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کے طور پر, امت کی رہبری رہنمائی کے طور پر, اللہ کی توفیق سے ہم ذبیحہ سپروائزری کا کام کرتے ہیں.
And through our institution as a social work to help and to for the ease and benefit of the society, we also have supervisory committees who go to different slaughterhouses and observe and make sure everything is done correctly.
فتوے دیتے ہیں.
And also issuing of verdicts.
Counseling کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کرتے ہیں.
کاؤنسلنگ آف ڈفرنٹ ایشوز,
میاں بیوی کے جھگڑے چکانا, حتی الامکان شادی ٹوٹنے سے بچانا, ان کو حق کی تلقین کرنا, سمجھانا. اللہ کے شکر سے 50 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ شادی ٹوٹنے سے بچ گئی.
Couples come to us for counseling and sometimes they are on the verge of divorce, but through counseling and through the help of Allah we have been able to save so many couples from divorce.
اور یہ ساری سروسز فری دیتے ہیں.
And all these services we do not have a charge.
حتیٰ کہ ذبیحہ سپروائزری کی بھی سروس فری دیتے ہیں.
Even the supervisory committee and the people who we have who are inspectors for the slaughterhouses, even that is a free service.
تو اس لیے بس آپ سے سپورٹ مانگتے ہیں کہ یہ امت کا کام ہے, امت سپورٹ کرے گی تو انشاءاللہ سہولت سے چلتا رہے گا.
And this is for the sake of the ummah, so we want you to take part in it, so this way it will stay and survive.
اس طریقے سے ہم اس ملک میں دین کو لے کر جینے والے رہیں, ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی رہیں.
So we become not only good citizens, we need to become good Muslims, and this is how we are established.
اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے.
And all of this must be only done for the sake.
اور ہمارے آنے والی جنریشن کی حفاظت وہ سے.
And for the protection of our generations to come.
اس لیے ہم سب کا اس میں حصہ پڑنا ضروری ہے.
So each one of us must take part in this.
اس لیے ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لے.
So everyone at your capacity to some level take some part.
کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے.
There is no such thing as
جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا حصہ لے, جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ حصہ لے. اللہ کے یہاں چھوٹا تھوڑا بھی بہت ہے.
In the esteem of Allah, even this little bit of a person can be counted as Allah.
اور بہت بھی تھوڑا ہے.
Anyone, if someone gives Allah, this means,
اگر تھوڑا بھی قبول ہو جائے وہ بہت ہو جاتا ہے.
Even if a little bit is accepted by Allah, then this,
اس لیے ہماری جان سے ہمارے مال سے اللہ کے دین کی نصرت ضروری ہے.
So through our physical abilities and through our financial assistance, the help of Allah is required.
نصرت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر.
For us to help the deen of Allah, this is the right of Allah upon us.
اور یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہم پر.
And this is the right of the Prophet of Allah upon us.
جیسے ماں باپ کا حق ہوتا ہے.
Like parents have.
جیسے 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 بیوی کا حق ہوتا ہے.
Like wife has right over husband.
جیسے بچوں کا حق ہوتا ہے.
Like kids have rights over parents.
ویسے اللہ کا اللہ کے حقوق ہیں, اللہ کے نبی کے حقوق ہیں.
Similarly, Allah has rights and his prophet has rights.
ان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی نصرت کی جائے.
And amongst the rights of Allah and his prophet, one of them is this, that his the deen of Allah is health.
وہ یہ ہے کہ دین کے جو کام دین پھیلنے سے متعلق ہو رہے ہیں اس میں بھی اپنی جان مال کا حصہ ڈالو.
So whatever efforts of deen that are taking place to spread deen, we should physically and financially become part of that.
Allah Taala mujhe aur aapko sabko amal ki taufeeq ata farmaye.
May Allah give us the taufeeq and the ability to bring this into practice.
Maaf karna agar thodi si taakhir ho gayi, kuch translation mein thodi der ho jati hai.
So I apologize for taking too long, because of translation also it takes longer.
Magar phir bhi koshish ki hai ki jaldi ho jaye, kyunki namaz hi apne baad der se hui na.
But we still try to restrict our time.
رات لمبی ہے, انشاءاللہ اتنے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھی عارف اقبال جو ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں, ماشاء اللہ انجینئر ہیں, انہوں نے دین کی خدمت کے لیے ڈیلفائی کی نوکری چھوڑ کے اس میں اپنے آپ کو جوائن کر لیا شریعہ بورڈ کے کام میں. وہ تشریف فرمائیں, انشاءاللہ جو ہیلپ آپ سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کرتے ہوئے جائیں اور بعد میں بھی حصہ لیتے رہیں, لوگوں کو متوجہ کریں.
Brother Ali, who is sitting in the back, he's an engineer, he's an IT person, but he's helping us in our project, and he has quit his job to assist us in our IT department. So he's here with us, and inshallah, whoever has any questions or anything to give and take, he's available, and he has a forms also.
دعا کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعدنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات, ونعوذ بك من القسوة والغفلة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين, والحمد لله.